الله، میرے مرشد محبوب، سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، عارف بالله شیخ العرب والعجم، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، تم نے دیکھی برکت آہو فوہاں، اہل ظاہر مبتلا دین و قلب عارف عاشق رب جہاں، اہل ظاہر مبتلا دین و اہل ظاہر سے مراد دنیا دار لوگ ہیں، وہ دنیائی میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے جھمیلوں میں خدا تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، اور قلب عارف یعنی اللہ والوں کا قلب اپنے رب کے ساتھ عشق و محبت میں مشغول ہے، اس کی یاد میں مشغول ہے، اہل ظاہر مبتلا دین و قلب عارف عاشق رب جہاں، ہے صلات اہل دل کی کشتیاں، اہل دل سے مراد اللہ والے، ہے صلات اہل دل کی کشتیاں، تم نے دیکھی برکت سلامت اہل دل کی کشتیاں، تم نے دیکھی برکت جس نے دی غیر خدا پر اپنی جان، جس نے دی غیر خدا پر اپنی جان، عمر بھر پایا اسے نوحا گنا، عمر بھر پایا اسے نوحا گنا، جس نے دی غیر خدا پر اپنی جان، عمر بھر پایا بے اثر اہل ظاہر کا بیان، بے اثر اہل ظاہر کا بیان، بے زبان عاشق ہے رشک صد بیان، بے زبان عاشق ہے رشک صد بیان، یہاں پر اہل ظاہر سے مراد وہ لوگ جنہوں نے صرف کتابی علم حاصل کیا ہے، مدرسوں میں تو پڑھا ہے لیکن اللہ والوں کی صحبت نہیں اٹھائی، اللہ والوں کی صحبت اٹھا کر اپنے دل کو توڑنا اللہ کی خاطر، اور اپنے دل کو شکستہ کرنا اور مٹنا نہیں سیکھا، یہاں اہل ظاہر سے مراد وہ ہے، یہ لوگ بیان بھی کرتے ہیں پر اثر نہیں ہوتا، اس کا اثر نہیں ہوتا، دل میں بات اترتی نہیں ہے، اگرچہ بیان چٹخارے دار بھی ہوتا ہے لیکن بات دل میں اترتی نہیں، اور اللہ کے سچے عاشقین ہوتے ہیں وہ، ان کی خاموشی بھی رشک صدا بیان ہوتی ہے، یہ بیان صدا سینکڑوں بیانات سے زیادہ ان کی خاموشی میں فائدہ ہوتا ہے، بے اثر ہے اہل ظاہر کا بیان، ہاتھ پھیلائے کھڑے در پر ہے یہاں، نشار شاہ قمری ہری ہے شاہ، حرمین شریفین میں حاضری سے قبل جدہ میں ہوئے تھے، اس لیے اشعار اسی مقام سے متعلق ہیں۔ ہاتھ پھیلائے کھڑے در پر ہے یہاں، کل نہ خالی ہاتھ واپس شاہ جہاں۔ ہاتھ پھیلائے کھڑے در پر ہے یہاں، ہاتھ پھیلائے کھڑے در پر ہے یہاں، کل نہ خالی ہاتھ واپس شاہ جہاں، کل نہ خالی ہاتھ واپس شاہ جہاں۔ دوست یاد دوست میں گریا گناہ، دوست اللہ والے اور یاد دوست یعنی اللہ کی یاد میں، اللہ والے اللہ کی یاد میں رو رہے ہیں۔ دوست یاد دوست میں گریا گناہ، دوست یاد دوست میں گریا گناہ، عرش اعظم پر ہے ساکن اس کی جان، عرش اعظم پر ہے ساکن اس کی جان۔ یعنی اللہ والے اللہ کی یاد میں روتے ہیں تو ان کی روح عرش اعظم پر ہوتی ہے، اگرچہ جسم سے وہ زمین میں ہوتے ہیں لیکن ان کی روح عرش اعظم پہ ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات کر رہی ہوتی ہے۔ دوست یاد دوست میں گریا گناہ، دوست یاد دوست میں گریا گناہ، عرش اعظم پر ہے ساکن اس کی جان۔ آپ کا بے حد ہے افضل پر کرم، آپ کا بے حد ہے افضل پر کرم، ورنہ یہ گھر آپ کا اور میں کہاں، ورنہ یہ گھر آپ کا اور میں کہاں۔ آپ کا بے حد ہے افضل پر کرم، آپ کا بے حد ہے افضل پر کرم، ورنہ یہ گھر آپ کا اور میں کہاں، ورنہ یہ گھر آپ کا اور میں کہاں۔ اے ظاہر مبتلا عین و آن، اے ظاہر مبتلا عین و آن، قلب عارف عاشق رب جہاں۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم، اما بعد، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فحسبتم انما خلقناکم وانکم الینا لا ترجعون، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور خدا تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ان تینوں آیات مبارکہ میں ہمارے مقصد حیات کو واضح کر دیا گیا ہے کہ ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے۔ جیسے ابھی شعر بھی پڑھا کہ اہل ظاہر مبتلائے این و آن، دنیا والے جو ہے مختلف جھمیلوں میں پھنسے رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، اپنے مقصد سے وہ بے خبر، اپنے مقصد سے دور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور ان کو کامیاب و کامران کرنے کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ عبرت کے قصے، نصیحتیں، واقعات اور ڈرانا بھی اور ترغیب بھی جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی بڑی ذات ہے اس کا کلام سمجھنا اتنا ہی مشکل ہونا چاہیے تھا، اتنی بڑی بلاغت اس میں ہوتی اور اتنے مشکل الفاظ ہوتے، کیونکہ بڑی ذات ہیں اللہ تعالیٰ، سب سے بڑی ذات ہیں، بلکہ ان کا مثل کوئی نہیں ہے، کوئی مثال نہیں دے سکتے کہ وہ کتنے بڑے ہیں، ان کی کسی صفت کی کوئی حقیقی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کے کتنا کرم اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے والوں کے لیے، یعنی جو دل سے سمجھنا چاہیں، جو عقل رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اس میں نشانیاں اور نصیحتیں اور عبرت کی قصے سب کے سب آسان کر دیے ہیں، کہ جو آدمی دل سے اللہ کا طالب ہو، منزل کا طالب ہو، کامیاب ہونا چاہتا ہو، خدا تعالیٰ نے اس کے لیے اس میں سب کی سب باتیں بیان فرما دی ہیں، انتہائی آسان فرما کے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سارا ملک ہے، تمام کی تمام بادشاہت اسی کی ہے، یہ دنیا بھی، یہ آسمان بھی، یہ کائنات بھی، سورج، چاند، ستارے، جو کچھ اس میں ہے، جو کچھ ہماری نگاہوں میں ہے، جو کچھ ہمارے تصور میں ہے، جو کچھ ہماری عقلوں میں ہے اور جو کچھ ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتا، اور جو کچھ ہماری نظر میں نہیں آ سکتا، جو کچھ ہمارے گمان میں نہیں آ سکتا، وہ اس کا بھی مالک ہے، وہ شہنشاہ ہے، بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا۔ تو سارے کا سارا کائنات، جو کچھ مخلوق ہیں، سب کی سب اسی کی ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، پوری کائنات اس کے قبضے میں بھی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرماتے ہیں الذی، پہلے تو یعنی عقیدہ درست کر دیا کہ دیکھو اللہ کے سوا، یعنی یوں کہو کہ سوا تیرے کوئی سہارا نہیں، سوا تیرے کوئی ہمارا نہیں، اللہ ہی اللہ ہے۔ پہلے عقیدہ ہمارا درست کر دیا کہ بھائی عقیدہ درست ہو جائے ہمارا کہ وہ مبارک ذات ہیں۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مبارک ذات ہیں کہ ان کا نام لینا بھی مبارک ہے، انتہائی مبارک ہے۔ آج ہم جو ایک مرتبہ اللہ کہہ دیتے ہیں جل جلالہ، اس کی قیمت قیامت کے دن معلوم ہوگی۔ جو دل سے کہیں اس کی تو بات اور ہے، محبت سے کہیں، عشق سے کہیں، اس کی قیمت اور ہے، لیکن جو غفلت سے بھی کہہ دیں تو وہ بھی ضائع نہیں ہے، وہ بھی بیکار نہیں ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ ایک قصہ حضرت نے سنایا تھا کہ ایک بزرگ کی زیارت ہوئی خواب میں کسی کو، تو پوچھا کہ کیسے، کیا حال رہا، کہا مغفرت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اے شخص، تو نے ساری زندگی ہماری نافرمانی کی، لیکن ایک مرتبہ سوتے میں غفلت سے تیرے منہ سے ہمارا نام نکل گیا تھا، اسی پر اللہ نے بخشش کر دی، اسی پہ پیار آ گیا۔ وہ بادشاہ ہیں، مالک ہیں، اسی لیے فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہیں یوم الدین کے، قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ کوئی قانون ان پر حکومت نہیں کرے گا قیامت کے دن، کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکے گا وہاں، وہ مالک ہیں۔ تو ایسی مبارک ذات ہے، میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو ان کا نام لیتا ہے وہ بھی مبارک، جس جگہ بیٹھ کر نام لیتا ہے جگہ بھی مبارک، جس لمحے نام لیتا ہے وہ لمحہ بھی مبارک، مصلی پر نام لیا وہ بھی مبارک، اس میں بھی برکت آ جاتی ہے اللہ کے نام کی۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ نے فرمایا کہ بڑی مبارک ذات ہے اور ساری کائنات ان کے قبضے میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے فرمایا ہے کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب زندگی کا مقصد بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے, بہت ہی آسان ہے کہ الذی خلق الموت والحیاۃ, کہ اللہ نے تخلیق کیا ہے, پیدا کیا ہے موت کو اور حیات کو. حالانکہ موت تو ایک مردہ چیز ہے لیکن اللہ کے لیے یہ بھی ایک مخلوق ہے, موت بھی کوئی چیز ہے اور پھر زندگی ہے, حیات ہے. تو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہاں موت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا ہے, جبکہ پہلے زندگی ملتی ہے بعد میں موت ملتی ہے. تو یہاں موت کو پہلے بیان کرنے کا کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا کہ جو حیات اپنے انجام کو سامنے رکھ کر گزاری جاتی ہے وہ تو حیات کہلانے کے قابل ہے, اور یعنی موت کو سامنے رکھ کر, اپنے انجام کو سامنے رکھ کر, اور جو حیات غفلت میں گزرتی ہے تو وہ موت سے بھی بدتر ہے, جانوروں کی حیات سے بھی بدتر ہے, وہ حیات کہلانے کے لائق نہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اللہ فرماتے ہیں جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا, ہماری نافرمانی کی, کسی بھی طور ظاہری نافرمانی ہو کہ باطنی نافرمانی ہو, جھوٹ بولا ہو, غیبت ہو, دل میں حسد ہو, تکبر ہو, عجب ہو, یا ظاہری گناہ چوری کی ہو, چغلی کھائی ہو, یا اور کوئی ایسا کام کیا ہو, ڈاکہ ڈالا ہو, قتل کیا ہو, بدنگاہی کی ہو, یہ سب گناہ. تو فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حیات کو نہیں فرمایا کہ حیات تلخ کر دی جائے گی, اس لیے کہ جو زندگی نافرمانی والی ہوتی ہے وہ حیات کہنے کے لائق ہی نہیں ہے, قابل حیات ہی نہیں ہے, وہ مردوں سے بھی بدتر زندگی, جانور سے بھی بدتر زندگی ہے. تو فرمایا کہ یہاں معیشت فرمایا اور تلخ کر دیا جائے گا, الفاظ کا ترجمہ یہ ہے اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. نسبت اپنی طرف بھی نہیں کی اللہ نے نافرمانوں کے لیے, جبکہ نیک لوگوں کے لیے نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ, کہ جو مومن مرد یا عورت ایمان والا ہوگا اور ہماری یاد کرتا ہوگا, ہم کو یاد کرتا ہوگا, اعمال صالحہ کرتا ہوگا, تو ضرور بالضرور ہم اس کو پرلطف زندگی دیں گے, بالطف زندگی. اپنی طرف نسبت فرمائیں کہ بادشاہ خوش ہو کر انعام دیتا ہے اس کی کتنی خوشی ہوتی ہے, اور ملازمین سے پٹوایا جاتا ہے, بادشاہ تو خود جوتے نہیں لگاتا, ملازمین سے پٹواتا ہے, اپنے محکوموں سے پٹواتا ہے کہ اس کے جوتے لگاؤ. تو اتنی بری زندگی ہے نافرمانی والی زندگی, اللہ سے نافرمانی کی زندگی. تو فرمایا کہ جو زندگی اپنے انجام یعنی موت کو سامنے رکھ کر گزاری جاتی ہے وہ جو ہے کہ حیات کہلانے کے لائق ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے موت کو پہلے بیان فرما کر تنبیہ فرما دی کہ دیکھو اپنے انجام کو سامنے رکھنا. تو الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم, کیوں دیا یہ موت اور زندگی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ لیبلوکم, تاکہ ہم تمہیں آزمائیں, تاکہ ہم تمہیں دیکھیں. ایکم احسن عملا, کیا دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے, کون ہمارے راستے میں چلتا ہے اور کون نفس و شیطان کے راستے پر چلتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مقصد بیان فرما دیا. میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بیان کیا تھا وہاں لانڈی میں کہ مقصود کا تعین کرنے سے کام میں آسانی ہو جاتی ہے. جیسے کوئی لڑکے ہیں پڑھتے ہیں, ایک بچہ حافظ بننا چاہتا ہے, بھائی تم کہاں دیکھتے رہتے ہو, یہ کون سا طریقہ ہے بیان سننے کا, ہر وقت ادھر مشغول رہتے ہو بچوں میں ہے, تو یا تو لاؤ تو کرنے دو شور, کیا کریں, تم تو بیان سنو, تم ادھر مشغول بچوں کو پالنے میں لگ جاؤ, نرسری ہے کیا, یا نرسری مجھے کھلوا دو, یہاں بچے صبح یہاں جمع کرا دیا کرو, میں کہہ رہا ہوں 5,000 روپے مہینہ دے دو فی بچہ اور اپنے بچوں کو یہاں چھوڑ جاؤ, میں پال لیا کروں گا, شام کو آگے لے جانا. ادھر دیکھو یہ کوئی بات ہے, ہر بات اس کو روک ٹوک کر رہے ہو, بیان کیوں نہیں، بیان میں بھی خلل آتا ہے، ادھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ پھر ہر بار آدمی اپنا بچہ لے آئے اور وہ پیٹھ موڑ کے اس کی طرف بیٹھ جائے کہ خاموش رہو، میں پھر کس سے بات کروں؟ ادھر دیکھو بس، تو دیکھو بھول جاتا ہوں کیا بات ہو رہی تھی، بتاؤ ہے؟ ہاں وہ تو تھا، ہے ہاں دیکھو وہ حاضر ہیں، تم وہاں مشغول تھے، آدھی بات سن رہے ہو آدھی بات نہیں سن رہے۔ تو میں نے یہ بیان کیا تھا پچھلے جمعے بھی کہ مقصود کا تعین کرنے سے کام میں آسانی ہو جاتی ہے، منزل تک پہنچنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جو بچہ حفظ کا مقصد بنا لیتا ہے کہ مجھے قرآن پاک حفظ کرنا ہے، تو اس کو حفظ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جو بچہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے عالم بننا ہے، محدث بننا ہے، اللہ والا بننا ہے، اس کام میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور جو لڑکے پڑھنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیں انجینئر بننا ہے، تو اس کو مقصد کا تعین کرنے کے بعد اس کو آسانی ہو جاتی ہے، وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اگر انجینئر بننا ہے تو مجھے راتوں کو پڑھنا ہوگا، دن میں اسکول جانا ہوگا، کالجوں میں جانا ہوگا، استاد کی ڈانٹ بھی کھانی ہوگی، سب کھا لوں گا، انجینئر بننا ہے، تو وہ سب مشقت برداشت کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح کسی کو ڈاکٹر بننا ہے تو اس کی مشقت برداشت کر لیتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کیا کیا مسائل پیش آئیں گے، کس طرح پڑھائی کرنی پڑے گی، کتنی دفعہ فیل ہونا پڑے گا اس میں، ہے نا، اور اس کی فیسیں بھرنی پڑیں گی، اور کس طرح جو ہے کامیاب ہوا جاتا ہے، یہ چکر بھی جو ہے وہ ڈاکٹروں کو معلوم ہے کہ امتحان کیسے پاس کیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جو آدمی مقصود کا تعین کر لے تو اس کو آسانی ہو جاتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی اور مہربانی کا معاملہ فرما دیا کہ جگہ جگہ ہمارے مقصود کا تعین کر دیا، اور باقی جتنے مسائل وسائل ہیں، ضروریات زندگی ہیں، اس کے لیے فرما دیا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا یہ ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تمہاری خدمت گار ہے، تمہاری خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تم کو ہم نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے آخرت، آخرت کے کام کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا بس ایک یہی کام ہے، مقصود تمہارا یہی ہے، باقی کمانا کھانا، فیکٹری لگانا، دکان لگانا، پڑھنا پڑھانا، جو کچھ ہے سب کے سب ذریعے مقصود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقصود کا تعین کر دیا کہ ہمیں دنیا میں آ کر اچھے اچھے اعمال کرنے ہیں، اچھے اچھے اعمال، لیبلوکم ایوکم احسن عملا، تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے۔ وہو العزیز الغفور، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عزیز کے ساتھ غفور کا یہاں ربط ہے، اللہ نے دو صفات جو نازل فرمائی ہیں، وہو العزیز الغفور، کہ اللہ زبردست بھی ہے غفور بھی ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں تو یہ ہے کہ عزیز کے معنی زبردست حکمت والا، زبردست طاقت والا، تو اس کے ساتھ جو ہے یہ غفور کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ تو فرمایا اس کا خاص ربط ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک کمزور مریل آدمی، بیمار، پیلا پڑا ہوا، جس میں اٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو، وہ کسی آدمی نے اس کو کبھی ستایا ہوگا اور وہ اس کو کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، بدلہ نہیں لیتا، تم نے مارا تھا میں مارتا نہیں ہوں، تو کہیں گے کہ یار یہ کون سی معافی ہوئی، یہ تو بیچارہ خود ماننے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ کیا معافی ہوئی۔ لیکن بات تو جب ہے کہ جب پوری قدرت ہو، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شخص نے غصہ آنے کے باوجود اپنے غصے کو پی لیا، جبکہ اس غصے کے نفاذ کی اس کو قدرت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو امن و ایمان سے بھر دیتے ہیں۔ تو قدرت ہونے کے بعد معاف کرنا، یہ ہے بڑی چیز۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے یہاں اپنی زبردست ہونے کی صفت نازل فرمائی کہ میں زبردست ہوں پھر بھی تمہیں بخش دیتا ہوں، جب چاہوں تم سے انتقام لے سکتا ہوں، جب چاہوں تمہیں اندھا کر سکتا ہوں، بدنگاہی کی میں اندھا کر سکتا ہوں، اور تم نے چغلی کھائی، جھوٹ بولا، غیبت کی، گناہ کیا، گالی دی، یا گانا بجایا، گانا بولا، تو تم کو میں تمہاری زبان پہ فالج گرا سکتا ہوں، تمہارے گردے میں کینسر پیدا کر سکتا ہوں، تمہارا ہارٹ فیل کر سکتا ہوں، خون میں کینسر کر سکتا ہوں، جب چاہوں تم سے انتقام لے سکتا ہوں۔ لیکن وہ عزیز کے ساتھ غفور بھی ہیں، بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے ایک ترغیب بھی فرمائی کہ دیکھو ہم بہت بخشنے والے بھی ہیں، تو اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے ہم سے معافی مانگ لینا۔ غرض یہ کہ مقصود کا تعین جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ اسی طرح جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مقصود کا تعین فرما دیا کہ ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور یہاں پر مفسرین نے عبادت کا مطلب معرفت لیا ہے، یعنی دنیا میں آ کر اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عام آدمی کی دو رکعت سے عارف کی دو رکعت ایک لاکھ رکعت سے افضل ہے، غیر عارف کی ایک لاکھ رکعت سے عارف کی دو رکعت افضل ہے۔ ایک رکعت تو ہوتی نہیں، دو رکعت ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں مراد یہ بتلانا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت رکھتا ہے اس قدر اس کی عبادت کی قیمت ہوتی ہے، اور معرفت حاصل ہوتی ہے اہل معرفت کی صحبت سے، کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا۔ دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، اہل معرفت کی صحبت سے معرفت پیدا ہوتی ہے، اہل محبت کی صحبت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس محبت کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس محبت کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اپنے محبوب کی نافرمانی نہیں کرتا، نافرمانی سے بچ جاتا ہے، نافرمانی سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، اور جان دینا اس کو آسان ہو جاتا ہے، لیکن نافرمانی کرنا موت معلوم ہوتا ہے، بلکہ موت سے بھی زیادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ یہ عشق و محبت کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اور جب یہ عشق و محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ گناہ کو موت سے زیادہ بدتر سمجھتا ہے، موت قبول کرنے کو تیار ہوتا ہے، گناہ سے بچتا ہے اس درجے میں، تو بس خدا تعالیٰ کی منزل اس کو حاصل ہو گئی، نسبت اس کو حاصل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے تعلق ہو گیا اور بندے کو اللہ سے تعلق ہو گیا۔ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے۔ نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، بردل سالک ہزارہ غم بود، بردل سالک ہزارہ غم بود، کیز باغ دل خلال کم بود۔ اللہ والوں پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں، سالک پر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں، اگر اس کے باغ دل سے اللہ کی یاد کا ایک تنکا بھی کم ہو جائے۔ اللہ سے ایک لمحہ غفلت بھی اللہ والے برداشت نہیں کر سکتے، متزلزل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک سونا تولنے کی ترازو ہے اور ایک لکڑی کوئلہ تولنے کی ترازو ہے۔ لکڑی کوئلہ تولنے کی ترازو میں 5 کلو 10 کلو وزن رکھو، مشکل سے وہ ہلتی ہے، اور سونے کی ترازو میں ہوا سے بھی جو ہے زلزلہ آ جاتا ہے، وہ ہلنے لگتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کے ترازو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق اس سے بھی زیادہ نازک ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی تو بہت دور کی بات ہے، ایک لمحہ ذرہ برابر ان کا تعلق خدا تعالیٰ سے اگر ذرا سا بھی غفلت برتنے لگے، ذرا سی غفلت ہو جائے تو وہ لرز جاتے ہیں اور آؤ فواں کرتے ہیں، گریہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ بظاہر وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن قلب ان کا رو رہا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں تعین دے دیا مقصود کا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں ایک ترغیب، ایک نصیحت فرمائی ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کر دیا کہ بس تم نے کھانا ہے، پینا ہے، ہگنا ہے، موتنا ہے، گھر بنانا ہے، اسٹیٹس اچھا کرنا ہے، اور گناہوں سے مزہ لینا ہے، اور جو ہے وہ غفلتوں میں پڑے رہنا ہے، اور نفس پرستی کرنی ہے، کیا تمہیں اسی لیے ہم نے پیدا کیا؟ نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم کی خیال کیے بیٹھے ہو کہ تم کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا نہیں ہے کیا؟ ہاں، حساب کتاب دینا نہیں ہے۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ ایک آیت بھی، ایک ایک آیت کیا، ایک ایک لفظ جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو غرض یہ کہ ہم مقصود کا اپنے تعین کر لیں، کہ بھائی ہمیں دنیا میں ایک مختصر وقت اللہ نے دیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ہم نے پورا کرنا ہے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے خوب ہمت کے ساتھ بچنا ہے. تو اس کے لیے تو بھائی ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی گناہ سے خوب ہمت کے ساتھ بچنا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے, معاشرے سے ڈرنا نہیں چاہیے, زمانے سے ماحول سے ہرگز نہ ڈرنا چاہیے اور نہ ہی زمانے اور ماحول کی روش کو دیکھنا چاہیے کہ زمانہ کس طرف جا رہا ہے. یقین جانئے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے, جب سے لے کے سینکڑوں ہزاروں سال لاکھوں سال گزر گئے ہوں گے, کہ جتنی بھی مدت گزر گئی ہے خدا کی قسم ایک ہی راستہ ہے, دوسرا کوئی راستہ آج تک نہیں آیا کہ صراط الذین انعمت علیہم, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, کہ اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرماتے. خدا کی قسم کتنی بھی ترقی ہو جائیں, کتنے بھی ماحول بدل جائیں, لیکن اللہ کی یاد کا تو وہی طریقہ ہے, اللہ کو راضی کرنے کا وہی طریقہ ہے, اللہ کو پانے کا وہی طریقہ ہے, کامیابی اور کامرانی اور منزل مقصود پر پہنچنے کا وہی ایک طریقہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا پرانے طریقے, تم سمجھتے رہو پرانا طریقہ, چاہے پرانا ہے چاہے نیا ہے, یقین جانو کہ کامیابی کا یہی ایک راستہ ہے, چاہے تم اس کو کس نام سے پکار لو, کتنی باتیں بنا لو, کامیابی اور کامرانی تو اللہ ہی کے راستے میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے, قرآن کی تعلیمات میں ہے. دنیا کب سے بنی, کب سے اور کب تک رہے گی, اللہ ہی معلوم, اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ تو پکا پتا ہے کہ قیامت کے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں, اور آج صبح بھی عرض کیا تھا کہ بھائی بزرگوں نے فرمایا ایک تو قیامت کبرا ہے, ایک قیامت صغرا ہے, اس کی تو فکر کرے, موت تو ابھی آنی ہے, قیامت جب آنی ہوگی جب آ جائے گی, لیکن ہر ایک قیامت صغرا ہے کہ انسان کی آنکھیں بند ہوئیں اس کے لیے وہی قیامت ہے. اب تو پھر سور پھونکا جائے گا, سوتے سوتے سے اٹھایا جائے گا, جمع کیا جائے گا, تو جو انسان مر گیا اس کی تو قیامت آ چکی. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, فکری لمحہ ہے, اور زمانے کو نہیں دیکھنا ہے, زمانے سے ڈرنا نہیں ہے. جو آدمی ڈرتا نہیں ہے اور استقامت کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلتا ہے, خدا تعالیٰ ایک وقت آتا ہے پھر اس کا ہر قدم نصرت فرماتے ہیں, ہر قدم منزل بنا دیتے ہیں, ہر قدم اس کو کامیابی نصیب فرماتے ہیں, ہر قدم اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں. مگر پہلے تھوڑی آزمائش ہوتی ہے, تھوڑا ہلایا جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ یہ بھی آزمائش کا طریقہ ہے کہ کبھی کچھ خوف سے آزما لیتے ہیں. میرے شیخ شیخ الحدیث شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے یہاں بھی اتنی مہربانی فرمائی, تسلی کا مضمون بھی ساتھ ساتھ نازل فرما دیتے ہیں کہ ہم آزمائیں گے تمہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, کہ تھوڑا سا تھوڑا سا, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف میں سے بھی تھوڑا سا اس خوف دے کر آزمائیں گے, زیادہ نہیں, گھبراؤ مت, تمہاری استعداد سے زیادہ نہیں ہوگا وہ, بلکہ اس سے ہلکا ہی ہوگا. وَالْجُوعِ, کبھی بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کبھی مال سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کبھی جان لے کر, کسی پیارے کی جان لے کر, کبھی تمہارے پھلوں میں نقصان دے کر, اس طرح تھوڑا تھوڑا سا تمہیں آزمائیں گے, تم ثابت قدم رہنا. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, تو جو لوگوں کو مصیبت کوئی پہنچتی ہے, جو بھی ناموافق حالات آتے ہیں کسی قسم کے بھی, سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو صابر و شاکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے, یعنی یہاں کی تکلیف بھی عارضی ہے اور راحت بھی عارضی ہے, خوشی بھی عارضی ہے, تو یہاں کی تکلیف کا کیا غم کرنا. ایک شعر میرے حضرت کا بھی یاد آیا کہ خوشا حوادث سے پہ ہم خوشا یہ اشک رواں, جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. خوشا او حوادث سے پہ ہم خوشا یہ اشک رواں, جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو جائیں اس کے لیے یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے غم, یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں. اللہ کی محبت کا غم اٹھانا چاہیے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا غم بےہودہ غم ہے، بےہودہ غم، غم کھانا ہی ہے تو اپنے دین کا غم کھاؤ، امت کے دین کا غم کھاؤ، یہ ہے غم کھانے والا۔ غم دنیا مخور کہ غم دنیا مخور کہ بےہود است، اور غم دین خور کہ غم دین دین است، غم دین غم دین غم است، کہ یہ دین کا غم جو ہے کھانے والا جو صحیح چیز ہے وہ دین کا غم ہے، کھانے والی چیز دی، یہ غم کھاؤ اگر کھانا ہی ہے تو، کیونکہ دنیا تو چھوڑ جانی ہے، یہ سب فسانہ ہو جانے والا ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو ہمیں خوب ہمت کے ساتھ گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اسباب گناہ تو ظاہر ہے کہ اسباب گناہ میں فی زمانہ یہ اسمارٹ فون کی خرابیاں، چھپ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، تعلق بھی ہے اور نام بھی کرتے ہیں کہ ہم فلاں سے بیٹھے ہیں فلاں سے بیٹھے ہیں، اور شیخ کی تعلیم تو ہے کہ بھائی اسمارٹ فون کو بالکل الگ تھلگ دور رکھو، ضرورت شدیدہ میں چلو استعمال کر لو، لیکن نہیں بھائی دنیا بھر کی چیزیں دیکھنی ہیں، تصویریں بھی دیکھنی ہیں، جبکہ اکثر مفتیان کرام تصویروں کو ناجائز کہہ رہے ہیں، ویڈیو کو ناجائز کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں، بیانات بھی سن رہی ہیں، حجن بھی اور بیعت بھی ہوئی بھی ہیں، لیکن وہ تصویریں دیکھ رہی ہیں، ویڈیو میں بیان بھی دیکھ رہی ہیں، پھر اس کے اندر اللہ بلا خلافات جو آ جاتا ہے اچانک سے وہ بھی دیکھ رہی ہیں، لوگوں کے اسٹیٹس بھی کھول کھول کے دیکھ رہی ہیں، پروفائل بھی کھول کھول کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ ادھر ادھر بدنگاہی بھی ہو رہی ہیں، ادھر بھی مشغول ادھر بھی مشغول، اور کتنے لوگوں کو یہ جو طریقہ ہے واٹس ایپ میں میسج بھیجنے کا، کس قدر وہاں سے وہ الٹے سیدھی باتیں اور دین کے اندر جو ہے وہ غلو کی باتیں، اور دین میں حدیثیں گھڑی ہوئی حدیثیں اور ضعیف حدیثیں کہاں کہاں سے آ جاتی ہیں، وہ بھی خود بھی پڑھ رہے ہیں، اس کو اسٹیٹس پہ بھی لگائے ہوئے ہیں اور اس کو دوسروں کو بھی فارورڈ کر رہے ہیں، معلوم ہی نہیں، چلو بھائی اگر تم بڑے عالم یا عالمہ ہوتے اور اس کو لگاتے، ہم کہتے کہ بھائی چلو دین پھیلا رہے، تو یہ تو بد دینی پھیلانے والی بات ہے، کہ معلوم بھی نہیں کیا ہے، بس اچھا لگا اس کو آگے بڑھا دیا، پھر اس سے آگے بڑھ کے لوگ جو ہیں گناہوں میں بھی مبتلا ہیں، تصویریں دیکھ رہے ہیں، اس کی اس کی دوستیاں بھی کاٹ رہے ہیں، نتیجہ یہ کہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھروں میں اختلافات، ناچاکیاں اور طلاق طلاقی کیا کچھ ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، آپس میں میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے، نمازیں چھوڑ رکھی ہیں، نمازوں میں سستی، کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، جب ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں اور ادھر ادھر کی الا بلا دیکھ رہے ہیں، نماز میں کیسے دل لگے گا بھائی، اور ذکر اذکار میں کیسے دل لگے گا، تو نہیں جناب، اس کو وہ تو زندگی کیسے گزرے گی، مزہ کیسے آئے گا، اللہ کی یاد میں مزہ ہے، باقی گناہوں میں کوئی مزہ نہیں، دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ بہرحال گناہوں سے خوب ہمت کے ساتھ بچنا ہے اور تمام حالات سے راضی رہنا ہے، اور اپنے اعمال کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت سنت کے مطابق کرنی ہے، ان کا لباس، ان کی وضع قطع کی دیکھ بھال رکھنی ہے، اور سنت کے مطابق ان کے اعمال، سونا جاگنا کھانا پینا، اس کی ان کی عمر اور درجے کے حساب سے تربیت کرنی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین پر استقامت سے چلنا اتنا دشوار ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارہ لے کر چلنا۔ یہ قریب قریب وہی زمانہ آ چکا ہے، کیونکہ جو آدمی دین پر چلنا بھی چاہ رہا ہے اس کو لوگ چلنے نہیں دیتے، گھسیٹتے ہیں، گھموچتے ہیں، کھسوٹتے ہیں شیطانی راستے کی طرف، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور جو لوگ شیخ سے تعلق مضبوط نہیں رکھتے وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کے ماحول کی نظر ہو جاتے ہیں، اور بیچارے دور ہو جاتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، ایمان ضعیف ہو جاتا ہے۔ اگر شیخ سے مضبوط تعلق رکھیں اور ہمت کے ساتھ چلتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی کوئی وجہ نہیں کہ ہم کو مٹا سکے، زمانے میں دم نہیں، زمانہ خود ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں۔ تو ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی پوری کوشش کرنا، اور اپنے افعال اور اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا، ہم بیان تو سنتے ہیں، سنتوں کا بیان بھی سنتے ہیں، اپنا محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ ہمارے اندر جو بات سنی وہ آئی یا نہیں آئی۔ بہرحال نگاہوں کی حفاظت سے لے کر زبان کی حفاظت بہت مشکل ہے، میرے شیخ دامت برکاتہم نے بھی فرمایا تھا، شاباش دی تھی میسج بھیجنے والے کو، کہ زبان کی حفاظت تو بہت مشکل کام ہے بھائی، غیبت تو ہو ہی جاتی ہے، کبھی خلاف واقع بات نکل ہی جاتی ہے، کبھی ایسی بات تو نکل ہی جاتی ہے جس سے دوسرے آدمی کو، سامنے والے کو تکلیف پہنچے، اس کے لیے تانا بن گئی وہ، اس کے دل کو ٹھیس پہنچ گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ تو زبان کی حفاظت کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن جو ارادہ کر لے، مقصود کا تعین کر لے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اور سوچ کر بولنے کی عادت ڈالیں، سمجھ کر بولنے کی عادت ڈالیں کہ میری جو بات میں کرنے والا ہوں یا کرنے والی ہوں، اس سے میرا مولا راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ یہ مقصود نہیں ہے کہ بالکل زبان کو تالا لگا لیا جائے، ہنسے بولے، اچھے اخلاق سے رہیں اور خوش کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الثقلین، کہ اپنے بھائی کو خوش کر دینا، مومن بھائی کو خوش کر دینا، یہ بڑی بڑی بھاری عبادتوں سے افضل ہے۔ اب یہ نہیں کہ منہ بسور کے اور بیٹھے ہیں اور سلام دعا سے بھی گئے اور اپنے آپ کو کوئی بزرگ اور کوئی پتہ نہیں کیا سمجھے ہوئے ہیں، زبان کو تالا لگا کے بیٹھے ہیں، تو یہ تو بہت ہی بے ادبی اور بدتمیزی کی بات ہے۔ ہنسے بولے اور خوش اخلاقی سے ملے، سلام دعا کرے، خیریت پوچھے، اور دوسرے کے بھی دکھ درد کو سنے۔ اپنے ہی آپ کو بس سب سے غمگین بنا کے رکھا ہوا ہے، اپنے ہی آپ کو سب سے زیادہ مظلوم سمجھتے ہیں، یہ تو تکبر اور ناشکری ہے۔ خدا تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھا ہوا ہے، دوسروں کو سب کو راحت میں سمجھا ہوا ہے۔ اب یہ تھوڑی کہ ہر آدمی واویلا کر رہا ہو، میرے ساتھ یہ ہے، میرے ساتھ یہ ہے، تو یہ خاموش رہتے ہیں، حالات تسلیم و رضا کے ساتھ رہتے ہیں اللہ والے، تو یہ اچھے طریقے سے رہے، لیکن بس بولنے کے وقت یہ سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ خلاف شریعت، خلاف سنت تو نہیں، تو اتنا خیال کر لینا کافی ہے۔ اور اسی طرح دل کے اندر بھی گندے خیالات اور غیر اللہ کے تصور سے دل کو بھی پاک رکھنا ہے۔ اگر دل میں خیالات آتے ہیں تو خود سے آنا کوئی مضر نہیں، لیکن اس کا علاج بزرگوں نے فرمایا ہے کہ عدم التفات ہو اور تنہا نہ رہے، اور ہنسے بولے اپنے والدین کے ساتھ، محرموں کے ساتھ اور بھائی بہن وغیرہ، یا اور کوئی جائز کام کرنے لگ جائے، مباح کام کرنے لگ جائے، مطالعہ کرنے لگ جائے، جس میں ہمت ہو وضو کر لے اور دو رکعت پڑھ لے، اللہ سے اپنی حاجتیں مانگ لے، دنیا کی حاجت بھی مانگے۔ بہت کمی کرتے ہیں حاجت مانگنے میں، اور یہ شرم کرتے ہیں کہ یہ چیز بھی کوئی اللہ سے مانگنے کی، ارے یہی فنائیت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ ہمارے حضرت رحمہ دامت برکاتہم نے بہت ہی خوبصورتی سے فرمایا کہ بھائی آپ نماز کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا کیا کیا حاجتیں ہیں، تو ایسا کرو کہ جب کوئی چیز کی ضرورت محسوس ہو اسی وقت خدا تعالیٰ سے کہہ دیا کرو کہ یا اللہ یہ فلاں چیز، یا اللہ یہ صابن ختم ہو گیا، ہمیں صابن دے دیجیے۔ اب اس کو مانگنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، یا اللہ یہ تیل ختم ہو گیا، اللہ تیل دے دیجیے، پھر چلے جاؤ بازار لے آؤ، لیکن پہلے خدا تعالیٰ سے مانگ لو کوئی چیز، کوئی حاجت ہو اسی وقت، کوئی مثلاً بجلی چلی گئی، یا اللہ یہ روشنی چلی گئی، گھبراہٹ ہو رہی ہے، بجلی بھیج دیجیے، روزی میں تنگی ہو رہی ہے، یا اللہ روزی میں تنگی ہو رہی ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ہمیں برکت عطا فرما دیجیے، روزی میں ہماری وسعت عطا فرما دیجیے۔ روز مانگو، صبح شام مانگو، مانگنے میں کمی نہ کرو، دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، تو اس طرح سے خدا تعالیٰ سے تعلق بھی بڑھتا ہے اور خدا تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ یہاں عجیب معاملہ ہے کہ مخلوق تو مانگنے والے سے گھبراتی ہے، لیکن خدا تعالیٰ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کو اپنے خزانوں کی کمی کی کوئی فکر تھوڑی ہے، خدا تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، تو جتنا بھی مانگو گے وہ خوش ہوں گے۔ اب دیں کتنا یہ ان کی مرضی ہے، کیونکہ وہ اب ہماری مصلحت دیکھیں گے کہ اس میں اس کی مصلحت ہے یا نہیں، ایسا تو نہیں ہم اس کو مال دیں گے اور یہ جا وہ جا فرنٹ ہو جائے گا، بھاگ جائے گا ہم سے اور پھر ہم کو یاد بھی نہیں کرے گا، تو اللہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہم سے بندہ ہم سے دور ہو۔ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ نے تقویٰ اسی لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ ہمارے بندے ہم سے دور نہ ہو جائیں، گناہ کے کام کر کے، گندے کام کر کے ہم سے دور نہ ہو جائیں، اس محبت کی خاطر خدا تعالیٰ نے ہم پر تقویٰ فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مقصود کو ذہن نشین کر کے اس کے لیے خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ذکر اللہ کا دوام ضروری ہے، بعض لوگ ذکر میں بہت غفلت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا قلب جو ہے وہ ویسا نور نہیں آ پاتا. دل سے ذکر کرنا چاہیے, اہتمام سے ذکر کرنا چاہیے. جو شیخ نے ذکر بتلایا ہے, فرمایا ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا ہی دیتا ہے. ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا ہی دیتا ہے. روزانہ اللہ کا نام لینا, اللہ کا نام لینا. اور ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے دوام کے ساتھ ذکر کرنے میں کہ خدا تعالیٰ اس کے کاموں کو جمع فرما دیتے ہیں, منتشر نہیں ہونے دیتے, آسانیاں فرما دیتے ہیں کہ میرا بندہ ان کاموں میں جھمیلوں میں پھنس جائے گا پھر مجھے یاد کیسے کرے گا. ارے اللہ تو بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, بے پناہ محبت کرتے ہیں, طرح طرح سے بندے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. تو یہ ذکر ان کا نام لینا ایک بہانہ ہے. تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. اس کو دعائیہ بھی بنا سکتے ہیں شعر کو, تیرا ذکر ہو میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہو. اے خدا ہمیں ایسا تعلق نصیب فرما دے, اپنی یاد کی ایسی توفیق نصیب فرما دے کہ آپ کی یاد سے غفلت میں ہمیں موت معلوم ہونے لگے, اور آپ کو یاد کرنا ہی ہماری حیات. جیسے مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں, پانی کے بغیر ایک لمحہ ان کی حیات کا تصور بھی نہیں ہے, پانی سے نکلا تڑپنا شروع کر دیتی ہیں. اور ہمارے حضرت کا ایک شعر بھی یاد آ گیا کہ درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے تاب ہے. درد فرقت سے یعنی جدائی سے, اللہ کی جدائی سے, محبوب کی جدائی سے, درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے تاب ہے جیسے تپتی ریت میں ایک ماہیے بے آب ہے. جیسے تپتی ریت میں ایک ماہیے بے آب ہے. پانی کے بغیر مچھلی جیسے تپتی ریت میں تڑپ رہی ہے. کہ اللہ آپ کی یاد کے بغیر, آپ کی فرقت میں میرا یہ حال ہو رہا ہے. اور پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو, تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کر مجھ کو ہو. اور مچھلی تڑپے جیسے پانی کے بغیر, دے تڑپ اس سے سوا تیرے بغیر. کہ خدا ہم آپ سے غفلت جو ہے ہمیں منظور نہیں ہے کہ ایسی تڑپ دے دیں کہ ہم ایک لمحہ بھی آپ سے ہمیں غفلت نہ ہو, آپ کی یاد سے ہمیں دوری نہ ہو, اعراض نہ ہو جائے. چاہے وہ زبانی ذکر ہو, قلبی ذکر ہو, چاہے وہ عملی ذکر یعنی معصیت ہو, اس سے بچنا اور احکامات پر عمل کرنا, یہ بھی ذکر ہے. ذکر مثبت اور ذکر منفی ہو, کوئی سا بھی ذکر ہو, اللہ کسی لمحے ہمیں آپ سے غفلت نہ ہو. تو ذکر اللہ پر بھی دوام ضروری ہے, چاہے کچھ ثمرات ظاہر ہوں یا نہ ہوں, ہمیں تو ان کا نام لینا ہے. ہمیں حکم ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا, اے میرے بندو مجھ کو یاد کرو, کثرت کے ساتھ مجھ کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنا نام لینے کو ہمیں فرمایا ہے. جو کچھ انعامات ہیں وہ جو دینا چاہیں گے وہ دے دیں گے, مگر انہوں نے ہمیں اپنے یاد کے لیے فرمایا ہے, بس ہمارا کام ان کو یاد کرنا ہے, ان کا نام لیے جانا ہے. تو لہٰذا جو تسبیحات روز کی ہیں اس کا خوب اہتمام کیا جائے, تلاوت کو خوب دل سے کیا جائے کہ ہمارے پالنے والے کا کلام ہے, اور ہو سکے تو اس کا کچھ نہ کچھ مستند ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ لے تو اور بھی اچھا ہے. تو اس سے سب قرآن پاک کی تعلیمات, جو اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے بزرگوں کے واعظ پڑھ لیے جائیں تو وہ بھی قرآن پاک اور حدیث پاک کے تفاسیر ہوتی ہیں, آسان ہوتی ہیں. کہتا ہوں میں ہدایت قرآن لیے ہوئے, شاعری مد نظر ہم کو نہیں, کہتا ہوں میں ہدایت قرآن لیے ہوئے. سب یہ قرآن و حدیث کے استنباط ہوتے ہیں جتنے بھی بزرگوں کے واعظ ہوتے ہیں. تو بزرگوں کے واعظ پڑھے, روزانہ ایک معمول بنا لے, دو چار صفحے, پانچ صفحے وہ واعظ کے پڑھ لیا کرے. ایک ایک واعظ نکالے, سینکڑوں واعظ ہیں, ایک واعظ نکالے اس کو پانچ دن میں, چھ دن میں, ایک ہفتے میں پورا کر لے, روزانہ پڑھ لیا کرے. بچوں کو بھی جمع کر لے, ان کو بھی سنا دے. تو اس طرح سے اپنی زندگی کو بھائی ہم نے کارآمد بنانا ہے, فارغ نہیں رہنا ہے, غافل نہیں رہنا ہے. اللہ تعالیٰ غفلت سے بھی حفاظت فرمائے, معصیت اور نافرمانی سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور جو حالات ہوں اس میں تسلیم و رضا سے رہنا ہے. حالات جو ہے وہ ظاہر ہے, مشکلات آ رہی ہیں, کوئی مہنگائی سے ہر آدمی پریشان ہے, حالات سے ہر آدمی پریشان ہے, صبر و تحمل سے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جس دن دنیا سے رخصتی ہوگی یہ سب کا سب حزن و غم یہیں رہ جائے گا, فضانہ بن جائے گا. خدا تعالیٰ انعامات کی بارش فرما دیں گے, اتنی بارش فرما دیں گے کہ یہ دنیا کے غم تو یاد بھی نہیں آئیں گے. اور جب بندہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کرے گا, الحمدللہ الذی اذهب عنی الحزن, کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے حزن و غم کو دور کر دیا. وہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے. وہاں تو جنت تو جنت ہے, اولیاء اللہ اور اللہ والے جو مومن لوگ ہوتے ہیں ان کی تو جنت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. آنکھ بند ہوتے ہی ان کے استقبال ہوتے ہیں اور خوشبودار رومال کے اندر فرشتے جوق در جوق شوق سے آتے ہیں اور نیک روحوں کو لے جاتے ہیں, اور ہر آسمان پر ان روحوں کا استقبال ہوتا ہے, خوش آمدید کہا جاتا ہے, فرشتے لپکتے ہیں ان کے استقبال کو, ان کے لیے دروازے کھولنے کو. ایک یعنی شان کے ساتھ مومن بندے کی روح کو لے جایا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا انجام بخیر فرمائے, خاتمہ ایمان پر فرمائے, اپنی محبت اور معرفت سے ہم سب کو سیراب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان امراؤکم خیارکم و اغنیاؤکم سمحاءکم فامورکم شورا بینکم فالظہر الارض خیر لکم من بطنها و اذا کان امراؤکم شرارکم و اغنیاؤکم بخلاءکم و امورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے عمرا تمہارے بہتر لوگ ہوں اور دولت مند تمہارے سخی ہوں اور تمہارے امور باہمی مشورے سے طے پائیں, اس وقت زمین کی پشت تمہارے لیے زمین کے پیٹ سے بہتر ہے, بہتر ہوگی, یعنی زندگی موت سے بہتر ہوگی, اس لیے کہ تم کتاب و سنت کے مطابق عمل کرو گے اور نیک اعمال کے ساتھ درازی عمر نعمت ہے. اور جبکہ تمہارے عمرا تمہارے شریر اور بدکار لوگ ہوں اور تمہارے دولت مند تمہارے بخیل ہوں اور تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے ہاتھ میں ہوں, اس وقت تمہارے لیے زمین کا پیٹ زمین کی پشت سے بہتر ہوگا, یعنی تمہاری موت تمہاری زندگی سے بہتر ہوگی. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عورتوں سے مشورہ لینا مناسب نہیں ہوتا کیونکہ یہ ناقصات عقل اور ناقصات دین ہیں, اور ان کے لیے وارد ہے شاوروہن وخالفوہن, عورتوں سے مشورہ تو کرو مگر اس کے خلاف کرو, اور وہ مرد بھی عورتوں کے حکم میں ہیں جو کم عقل ہونے میں ان کے مشابہ ہیں, یعنی جن پر مال اور جاہ کی محبت غالب ہو اور جن کو انجام کی خبر نہیں اور نہ گناہوں کے وبال کی فکر. اس حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ اکثر جھگڑا اور فساد عورتوں کی تابع داری اور ان کے کہنے پر چلنے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں میں غسل کا مسنون طریقہ بتلایا جا رہا ہے. پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے, پھر دونوں استنجے کی جگہ دھوئے چاہے نجاست ہو یا نہ ہو, ہر حال میں دونوں استنجے کی جگہ کو دھونا چاہیے. پھر بدن پر کسی جگہ کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس کو پاک کیجئے. اس کے بعد مسنون طریقے پر وضو کیجئے. اگر پانی قدموں میں جمع ہو رہا ہے تو پیروں کو نہ دھوئیں. وضو کے بعد تین مرتبہ سر پر پانی ڈالیں, اتنا پانی ڈالے کہ سر سے پیر تک سارے بدن پر بہ جائے, اور بدن کو ہاتھوں سے ملئے تاکہ بدن کا کوئی حصہ خشک نہ رہنے پائے. اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو غسل نہ ہوگا. غرض سارے بدن پر پانی بہائیے, پھر وہاں سے ہٹ کر پاک جگہ پر آ کر پاؤں دھوئیے. لیکن اگر وضو کرتے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں. غسل کے بعد بدن کو کپڑے سے پوچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پوچھنا بھی, لہذا دونوں میں سے جو صورت بھی آپ اختیار کریں سنت ہونے کی نیت کر لیا کریں. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غزوات کا بیان چل رہا ہے. اسی سال جمادی الاخرہ میں غزوہ ذات السلاسل ہوا, یہ وادی القرآن کے آگے ہے اور یہاں سے مدینہ منورہ 10 دن کی راہ ہے. آپ نے سنا تھا کہ قضاء کی ایک جماعت مدینہ کی طرف آنا چاہتی ہے. آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 آدمی کے ہمراہ اس طرف روانہ کیا. پھر آپ کو خبر ملی کہ مجمع اعداء یعنی دشمنوں کا زیادہ ہے, تو 200 آدمی دے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا, اور ان میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ لوگ بڑھتے چلے جاتے تھے کچھ غنیم ملے، مسلمانوں نے حملہ کیا تو سب بھاگ کر متفرق ہو گئے۔ لشکر اسلام ایک پانی پر ٹھہرا تھا جس کا نام سلسل تھا، اس لیے اس غزوے کا نام ذات السلاسل ہوا، اور بعض نے کہا ہے کہ سلاسل سلسلے وار ریگستان کو کہتے ہیں، وہ زمین ایسی ہی تھی۔ اور بخاری میں غزوہ ذات السلاسل سے پہلے غزوہ ذیل فی الخلصہ کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں آپ نے جریر بن عبداللہ کو احمس کے 150 سوار کے ساتھ ایک مکان کے منہدم کرنے کو بھیجا تھا جو قبیلہ خفان میں کے اہل یمن میں سے تھے، کعبے کے نام سے مقرر کیا گیا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم ارحمنا بترك المعاصي، ولا تشقنا بمعصيتك۔ اللهم ألهمنا رشدنا، وأعيذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الى العالمين، ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ گناہوں سے حفاظت فرما، گناہوں سے خوب ہمت کے ساتھ بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما، عبادات کا طاعات کا ذوق و شوق عطا فرما، سنتوں کا عشق عطا فرما، ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگیوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کا نمونہ بنا دے۔ اے اللہ بہترین نمونہ بنا دے، بہترین اخلاق سے ہم سب کو نواز دے، برے بری عادتوں سے، برے اخلاق سے اے اللہ ہم سب کو پاک فرما دے۔ اے اللہ اپنی محبت اور معرفت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تمام غیر کو اللہ دل سے نکال دے۔ اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے، اپنی محبت اور معرفت سے دل کو سیراب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لے۔ اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے۔ ہمارے بچوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ جلد فرما لے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ اے اللہ جتنی پریشانیاں ہیں، مشکلات میں ہیں، اے اللہ ان لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ زندگی کو آسان فرما، اے اللہ خوب آسانیاں فرما دے۔ اللہ روزیوں میں برکت اور وسعت اور کشادگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ روزیوں میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ کشادگی عطا فرما دے، وسعت عطا فرما دے۔ جو بھائی بہن جس وجہ سے بھی پریشان ہو، اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ اس کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا، جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے رشتے، محبت والے رشتے عطا فرما۔ تمام خاندانوں میں اتفاق اور محبت نصیب فرما، مومنوں میں، مسلمانوں میں اللہ آپس میں خوب اتحاد اور محبت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما، بدکاری کے اڈوں سے، فحاشی سے، اے اللہ اور تمام گناہوں سے، معصیت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک میں اللہ عادل حکمران نصیب فرما، ہم کو بھی اسلام پسند بنا، اسلام پر عمل کرنے والا بنا۔ ملک میں اسلامی نظام نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اسلامی نظام نصیب فرما۔ اے اللہ چین اور امن اور عافیت کے ساتھ ہمیں جینا نصیب فرما، اور اللہ تمام پریشانیوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، اور اللہ ہم کے رتبے بہت بہت بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔